بائیسواں پارے کے شروع میں جو سورہ ہے اس کو سورہ احزاب کہتے ہیں. احزاب کے معنی جماعت کے ہیں, لشکر کے ہیں, کئی لشکر. تو جو غزوہ احزاب پیش آیا تھا, غزوہ خندق بھی کہتے ہیں, اس کا واقعہ اس میں موجود ہے, اس لیے اس کو احزاب کہتے ہیں. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کا بیان فرمایا ہے بہت زیادہ. دو صورتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق جو امت کے ذمے ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں خاص طور پر. ویسے تو بہت جگہوں پر ہے لیکن دو صورتوں میں بہت اسپیشل ہے, ایک سورہ احزاب میں ہے اور دوسرے سورہ حجرات میں ہے 26ویں پارے میں. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امت کو کیسا پیش آنا چاہیے, کیسا تمیز ہونا, ادب ہونا, سلیقہ ہونا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت میں بھی, برتاؤ میں بھی, عقیدے میں بھی, دماغ میں بھی, دل میں بھی, ذہن میں بھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقام ہر مسلمان کے دل میں کتنا ہونا اس کو تک بیان کر دیا گیا. بہت سے آداب بھی سکھائے گئے, ایک دن جنرل بات بھی بتا دی گئی کہ نبی کا مقام آپ کے ذہن میں کتنا ہونا. ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نبی کا جو مقام ہے ایمان والوں کے پاس ان کی جان سے زیادہ ہے. ہر آدمی کو اپنی جان جتنی پیاری ہے, جتنی عزیز ہے, ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی کو اپنی جان سے زیادہ مقام دے. اور صاف لفظوں میں ہے یہ, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, نبی زیادہ حق رکھتے ہیں ایمان والوں سے ان کی جان سے بھی زیادہ. وَأَزْوَاجُهُ امہاتُهُمْ, اور نبی کی بیویاں وہ پورے ایمان والوں کی ماں ہیں. کیونکہ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص واقعہ بھی بیان کیا جا رہا ہے, اس لیے آپ کے حقوق بھی بیان کیے گئے. وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید, ان کی شادی آپ نے اپنی پپیری بہن سے کی تھی. ظاہر ہے کہ حضرت زید تو غلام تھے, آزاد کردہ غلام کے معنی میں حضور کے منہ بولے بیٹے تھے, یعنی غلام تھے, وہ آپ نے آزاد کر دیا تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان پوری دنیا کا بڑا خاندان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا خاندان پورے انسانوں میں سب سے بڑا ہے مرتبے کے اعتبار سے. تو وہ خاندانی خاتون تھی, وہ راضی نہیں تھی, دل سے خوش نہیں تھی اتنی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر انہوں نے کر لیا تھا شادی. اور وہ حضرت زید کے ساتھ میں ان کی جمی نہیں, نبھاؤ نہیں ہو سکا. جب نبھاؤ نہیں ہو سکا تو انہوں نے طلاق دے دی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ تو انہوں نے شادی کی تھی, پھر ان کو طلاق ہو گئی, تو ان کو بہت زیادہ دھچکا لگ گیا. کس کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھیری بہن کو. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح خود ان سے کر دیا, اور حضرت زینب کا جو نکاح ہوا ہے یہ نکاح جو ہے زمین پہ نہیں ہوا, آسمان پہ ہوا ہے. یعنی وہاں پہ نکاح خانی پڑھانا نہیں پڑا ہے. اللہ نے فرمایا کہ میں نے کر دی شادی تیری ان سے, تمہاری شادی ہم نے کر دی ہے, زوجنا کہا, ہم نے شادی کی ہے, کسی کو بولنے کا کوئی حق نہیں. مگر جب یہ مسئلہ ہو رہا تھا تو مشرکین کے اندر منہ بولے بیٹے کو وہی حیثیت دی جاتی تھی جو اصلی بیٹے کو دی جاتی ہے, اداب کیے ہوئے بیٹے کو. اداب کرنا اسلام میں ناجائز نہیں ہے, بلکہ اس کی ترغیب ہے. ظاہر ہے کہ بہت سے یتیموں کو, یسیروں کو اداب کرنا ہی پڑتا ہے. کسی کو منہ بولا بیٹا بنانا اسلام میں منع نہیں ہے, مگر منہ بولے بیٹے کو اصلی بیٹے کے رائٹس دینا یہ منع ہے. دونوں چیزوں کا فرق ذہن میں رکھو, پالو پوسو بڑا کرو تو وہ تمہارا بیٹا نہیں ہو گیا, تم نے کسی کا بیٹا پالا ہے. بولنے میں بیٹا بھی بول سکتے ہو, لیکن جب پوچھا جائے کہ یہ کس کی اولاد ہے تو پھر اس کو اس کے باپ کا نام بتانا چاہیے, یہ فلاں کا یہ بیٹا ہے. تو تربیت کرنا, پالنا, لے لینا, کسی کو اولاد نہیں ہے تو اپنے گود لے لینا بچوں کو جو ہوتا ہے, یہ ہماری ویب سائٹ پہ سوالات بہت آتے رہتے ہیں, اس لیے میں اس کا جواب دے رہا ہوں خاص طور پر. یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ
یہ منع ہے شاید نہیں، یہ منع نہیں ہے، البتہ یہ منع ہے کہ پھر اپنی طرف منسوخ کرو اس کو، یہ منع ہے، یعنی اپنے کو اس کا باپ بتاؤ یہ منع ہے، اور وراثت میں اس کو حقدار بناؤ یہ منع ہے. حقدار بنانے کی اجازت ہے آپ کو وصیت کر کے، کیونکہ وہ وارث نہیں بنتا آپ کا، جب نہیں بنتا تو آپ کا بچپن سے وہ بیٹا ہونے کی حیثیت سے پلا ہوا ہے، پروردہ ہے، تو اس کے لیے اپنے مال میں سے کچھ وصیت کرنا چاہو تو کر سکتے ہو. لیکن جیسے دوسری اولاد آٹومیٹکلی وارث بنتی ہے، جیسے یہ وارث نہیں بنتا. بڑا ہو جانے کے بعد میں جو اس کی اماں ہے، منہ بولی اماں، وہ اماں نہیں، اماں بولی جائے گی لیکن برتاؤ میں نہیں رہے گی وہ، یعنی وہ نامحرم رہے گی. پردہ بھی ہے اس کے ساتھ، پردے کے احکام بھی ہیں. ویسے اس پردے کے احکام میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ میں، مگر ان جنرل پردہ ہے. تو بیٹا نہیں ہو جاتا وہ، مگر بیٹے کی طرح پالنے کی اسلام میں اجازت ہے. مگر مشرکین میں یہ گمان تھا کہ وہ بیٹا ہی ہے، اور بیٹے کی بیوی سے شادی کرنا جائز نہیں تھا ان کے پاس پہلے سے بھی، اسلام میں بھی جائز نہیں ہے. وہ تو آپ کو پتا ہی ہے کہ بہو سے شادی نہیں ہو سکتی سسر کی، کبھی بھی، کبھی بھی نہیں ہو سکتی، محرمات ابدیہ میں آ جاتا ہے. بیٹے نے اگر چھوڑ دیا تو بھی نہیں ہو سکتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی اصلاح فرمانا چاہتے تھے. ایسے غلط عقیدے جو مشرکین میں تھے، ان کی الگ الگ اصلاح بھی اللہ پاک نے فرمائی ہے. اس اصلاح کی شکل میں اللہ نے یہ طریقہ اختیار فرمایا کہ خود اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ان کی پھپھیری بہن سے، جو کہ وہ حضرت زید کی مطلقہ تھی، اور حضرت زید حضور کے بیٹوں میں سے تھے، یعنی منہ بولے بیٹوں میں سے تھے، ان سے شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو گئی. تو لوگوں میں چیمی گوئیاں ہوئی کہ نہیں نہیں کرنا تھا، نہیں کرے تو اچھا تھا، کرنا ہی کیا ضروری تھا. ایسا بھی ہوتا نا، بہت لوگ بولتے ہیں کیا ضروری کیا رہا کرنا، آپ کو کیا معلوم کیا ضروری تھا یا نہیں تھا، وہ تو اللہ کو معلوم ہے کہ کیا مصلحت ہے کیا نہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کیس کو اپنی طرف سے بیان کیا باضابطہ، کہ جب ان کی نبھاؤ نہیں ہو سکا ان دونوں میاں بیوی کا، تو پھر ہم نے آپ سے شادی کر دی تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ منہ بولا بیٹا منہ بولا ہی ہوتا ہے، اس کے احکام الگ ہیں. اس ضمن میں جو ہے پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اور آپ کے مرتبے کو بیان کیا گیا. جو باتیں آپ کے بارے میں کہی گئی ہیں سورے میں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ پورے ایمان والوں کے لیے نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے. مگر ایمان والوں کے لیے نمونہ کس چیز میں ہے؟ نمونہ ہے آخرت کی تیاری میں، اور نمونہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے میں اور یاد رکھنے میں. یعنی جس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے، اور جس آدمی کو آخرت کی کامیابی مقصود ہے کہ وہ آخرت میں فل کامیاب ثابت ہو، تو پھر وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمونہ بنائے. اور نمونہ جو ہوتا ہے وہ اے ٹو زیڈ ہر چیز میں برابر ہونا پڑتا ہے، بالکل زیراکس بنانا پڑتا ہے. آپ شیروانی سلانے کے لیے آپ نے ایک شیروانی دے دی، ٹیلر کو کہیں گے بھائی اس نمونے کی شیروانی بنا دیں، اس نے سب چیز صحیح کر دی لیکن آستینوں میں ایک آستین، ایک بالش چھوٹی کر دی، ایک بالش ایک بڑی کر دی. اب آپ گئے تو کہنے لگے میاں اور کیا 99% یعنی کیا 95% تو نمونہ برابر ہی ہے نا، 5% میں کیا ہونے والا ہے، لے لو گے آپ یا اس کے منہ پہ مار کے آ جاؤ گے، ذرا سا بھی مسٹیک کرے گا وہ تو آپ چھوڑ کے آ جاؤ گے، ایسے واپس دے گا تو دے گا نہیں. دادا گیری آپ کی چلتی ہے تو آپ اسے لے لیتے ہیں، اس کی دادا گیری چلی تو آپ سے لے لیتا ہے، یہ تو یہی ہوتا ہے عام طور پر، آپ کو کپڑا چھوڑ کے آ جانا پڑتا ہے. نمونے کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ وہ 100% موافق ہونا. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنانے کا امت کو حکم ہے 100%، 100% زیراکس بنانا اپنے آپ کو. لوگ کہتے ہیں کہ مقابلہ تھوڑی ہے حضور کا ہمارے ساتھ، مقابلے کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ، غلامی کی بات ہو رہی، اتباع کی بات ہے. بلکہ یعنی ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جب پسند کرے گا تب تم ان کے نمونے پر ہوں گے، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی. اور اسی لیے صحابہ کرام کے پاس میں احکام میں جو فرق ہوتا ہے نا، عمل کے لیے وہ فرق نہیں ہوتا تھا. ایک بہت بڑا تھاٹ ہے میرے دوستوں، مینٹالٹی جس کو بولتے ہیں نا، وہ سمجھنے کی ہے، مسلمانوں کے اس میں بہت کنفیوژن ہے. وہ یہ ہے کہ یہ جو احکامات میں فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنتیں ہیں، مستحبات ہیں، مباحات ہیں، وہ حرام ہے، وہ مکروہ تحریمی ہے، وہ مکروہ تنزیہی ہے، یہ جو ڈفرینسز ہیں نا، یہ دلیل کی قوت کے اعتبار سے علماء نے بنائے ہوئے ہیں کہ جو احکام ثابت ہوتے ہیں وہ الگ الگ دلیلوں کے یعنی الگ الگ قسم کی دلیلیں ہیں، دلیلوں کے پاور الگ الگ ہیں۔ تھوڑا اس کو واضح ہی کر دوں میں اگر تھوڑا لمبا ہونے کا ڈر ہے، دلیل جو ہوتی ہے بعض نصوص وہ ہیں کہ جو قطعی ثبوت ہیں قطعی دلالت ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا وہ پروف بھی اس کا بالکل کنفرم ہے قطعی ہے، اور اس سے جو بات نکلتی ہے وہ بھی بالکل کنفرم ہے اور قطعی ہے۔ کیا ہوا؟ سمجھ رہا ہوں فوٹو لے رہا کیا؟ لوگوں کا کیا ہے بس، اس سے جو حکم ثابت ہوگا وہ ایک الگ چیز، اس کا ایک وزن ہے، ایک لیول ہے۔ وہ ایک دلیل ایسی ہوتی ہے کہ دلیل تو قطعی ہے لیکن یعنی اس کا ثبوت ہے وہ تو بالکل کنفرم پکا ہے، یقینی ہے بالکل، لیکن جو مطلب ہے اس کا، اس کو دلالت کہتے ہیں، وہ پورا قطعی نہیں ہے جیسے دوسرے کا ہوتا ہے۔ تو حکم تو برابر اس سے بھی نکلتا ہے مگر دونوں میں فرق ہو جائے گا۔ ایک مثال دو میں آپ کو، سورہ کوثر ہے، انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے، آپ نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے، فصلی لربک وانحر، ان نشانیہ کا ہوا لبتر، آپ کا جو دشمن ہے وہ ناکام ہوگا۔ اب یہ آیت ہے تو قرآن پاک کی جو آیت ہے وہ قطعی ثبوت ہوتی ہے، یعنی اس کا پروف وہ بالکل پروف ہے، صحیح ہے بالکل، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ لیکن یہ نماز پڑھیے اور قربانی دیجئے جو ہے، آیا اس سے جنرل نماز پڑھنا اور قربانی دینا مراد ہے، یا اس سے قربانی کی عید کی نماز پڑھنا اور قربانی دینا مراد ہے؟ تھوڑا سا اس میں وہ ہے، آئی بات سمجھ میں؟ تو اسی وجہ سے عید کی نماز کو جو قربانی کی ہوتی ہے یا فطر کی ہوتی ہے اس کو فرض نہیں بولتے جیسے فرض نماز کو فرض بولتے ہیں۔ فرض سمجھ میں آ رہا ہے؟ ثبوت تو اس کا ایسے ہی ہے، آیت سے ہی ہے، لیکن اس کا جو مطلب نکلتا ہے اس مطلب میں تھوڑا سا لچک ہے۔ پاسبل ہے کہ یہی معنی ہو جو قربانی کی نماز پر اپلائی ہوتے ہیں، عید کی نماز پر اپلائی ہوتے ہیں اور قربانی پر، اور یہ بھی پاسبل ہے کہ اس کے معنی جنرل ہیں کہ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ نماز پڑھیے اور قربانی دیا کیجیے۔ تو کچھ اس کو اور صحیح کر لو، یہ لٹک رہا ہے۔ دونوں میں لینا تھا، خیر چل اب جیسا نہیں گرے گا مگر ڈسٹرب تو کرے گا، نہیں گرنا الگ ہے ڈسٹرب کرنا الگ، کوئی فرق پیدا نہیں، تھوڑا فرق ہے، وہی فرق ہے جو دلیلوں میں فرق ہوتا ہے۔ تو ایسے دلیلیں ہیں الگ الگ، میں اسی کو ایک مثال دیا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ایک قطعی دلالت ہے قطعی ثبوت ہے، ظنی دلالت ہے ظنی ثبوت ہے، قطعی دلالت ہے ظنی ثبوت ہے، قطعی ثبوت ہے ظنی دلالت ہے، چار قسمیں ہوتی ہیں اس کی اصل۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہے، فرض واجب سنت مستحب، ایسے اس کو ثابت کیا جاتا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ پھر حکم لگانے میں کہ کون سا آدمی کس کام کو چھوڑے گا یا کس کو کرے گا، تو وہ کس عمل کو کرنے والا شمار ہوتا ہے، کب اس کو فاسق بولیں گے، کب اس کو گنہ گار بولیں گے، کب اس کو واجب القتل بولیں گے، کب اس کو واجب السجن بولیں گے، جیل میں ڈالنا کب واجب ہوتا ہے اگر اسلامی حکومت ہو، تو وہ لیول کے لیے ہے وہ۔ باقی عمل کرنے کے لیے حضرات صحابہ کا جو طرز تھا وہ یہ کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ کرنا، آپ نے ایسا کرنے کو فرمایا ہے، آپ بحیثیت فرض کے فرمایا، بحیثیت واجب کے فرمایا، بحیثیت سنت کے فرمایا، بحیثیت مستحب کے، کس کے لیے بھی فرمایا۔ ایک بزرگ ایک کام کے لیے جا رہے تھے، وہ مستحب کام تھا، تو دوسرے کچھ لوگوں نے ان سے کہا کہ حضرت یہ تو صرف مستحب کام ہے، آپ کیوں اس کا اتنا اہتمام کرتے ہیں؟ تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا، انہوں نے فرمایا کہ بھائی مجھے ایک سوال کا جواب دو، وہ یہ ہے کہ مستحب کرنے کے لیے ہے یا چھوڑنے کے لیے ہے؟ مستحب ہوتا کاہے کے لیے، کرنے کے لیے ہوتا ہے یا چھوڑنے کے لیے ہوتا ہے؟ ہمارے ہندوستان پاکستان میں جو دین اپنی چھوٹی چھوٹی قدروں کے ساتھ میں جو نظر آتا ہے بظاہر کہ اس میں ہر چھوٹی بڑی بات کی رعایت موجود ہے، اس کی بنیاد یہ ہے کہ حضرات اولیاء کرام نے اور علماء امت نے اس کا بڑا اہتمام کیا کہ امت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت اور مستحب زندہ رہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، دین بچتا ہے چھوٹی باتوں کو پکڑنے سے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تربیت ہوتی ہے من صغار الامور الى کباریا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو قابو میں لاؤ گے تو بڑی باتیں قابو میں آئیں گی، صرف بڑی بڑی باتوں کو پکڑ کے رہ جاؤ گے تو چھوٹی تو چھوٹی گئی تھی پہلے سے، بڑی بھی چھوٹتی رہیں گی۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاکیزہ زندگی ہے، وہ زندگی کے سب شعبوں میں کوئی آدمی لائے گا تو وہ انسان اللہ کے پسندیدہ ہوں گے۔ عقیدے بھی ویسے ہی ہونا، عبادتیں بھی ویسے ہی ہونا، معاملات بھی ویسے ہی ہونا، معاشرت بھی ویسے ہی ہونا، ڈیلنگ بھی ویسے ہی ہونا، خرید و فروخت بھی ویسے ہی ہونا، خوشی اور غم بھی ویسے ہی ہونا، لباس بھی ویسے ہی ہونا، تہذیب بھی ویسے ہی ہونا، تمدن بھی ویسے ہی ہونا، گھر کا اسٹائل بھی ویسے ہی رہنا، رہن سہن کا انداز بھی ویسے ہی رہنا، ہر چیز میں سنت کا اہتمام ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس میں کیا ہے؟ اسی کو اپنا کلچر بولنا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا کلچر ہے یہ، اس پر پراؤڈ ہونا آدمی کو، فخر ہونا کہ یہ ہم کو ہمارے نبی کا دیا ہوا ہے، ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی اور جگہ جانے کی۔ اور جب تک ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی، ان چھوٹی سنتوں کا اہتمام نہیں کریں گے، دین آپ کو پکڑا ہوا نہیں رہے گا۔ ایک بات میں عرض کیا کرتا ہوں، اس سے پہلے بھی کہا ہے، وہ یہ کہ ایک ہے آپ کا دین کو پکڑنا اور ایک ہے دین کا آپ کو پکڑے ہوئے ہونا۔ دین کا آپ کو پکڑے ہوئے ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ بھولتا ہے، غفلت میں ہوتا ہے، سستی میں ہوتا ہے، اس وقت بھی کچھ کام ایسے ہوں کہ دین اس کو لپیٹا ہوا ہو، جیسے اس کا لباس ہے، جیسے اس کی شکل صورت ہے، جیسے اس کا رہن سہن ہے، جیسے اس کا طرز زندگی ہے۔ جب دین آپ کو غفلت کے وقت میں پکڑا ہوا ہوگا تو پھر آپ کو یاد بھی آئے گی اور یاد کے وقت میں آپ کو جمنا آسان ہوگا۔ اور اگر غفلت کے وقت میں آپ دیندار نہیں ہیں، دین آپ کو پکڑا ہوا نہیں ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے پتا ہے؟ یاد کے وقت میں بھی بہت سا دین پھر آپ سے چھوٹ جاتا ہے۔ اور نوبت کہاں تک جاتی ہے؟ نوبت یہاں تک جاتی ہے کہ آدمی بے دین بھی ہو جاتا ہے۔ آپ ان قوموں کی تاریخ کو دیکھیں گے، ان لوگوں کے حالات کا تجزیہ کریں گے کہ ان کے آبا و اجداد متقی تھے، پرہیزگار تھے، حافظ تھے، عالم تھے، عربی جانتے تھے، قرآن اور حدیث کے ماہر تھے، اور جناب والا سب کچھ تھا، ان کے پاس بھی اولاد کو بھی کچھ کم نہیں سکھایا تھا انہوں نے، لیکن ہوا یہ کہ ان کے پاس دین محفوظ ہی نہیں رہا تھا، مرتد تک ہو گئے ہیں۔ زیادہ دور نہیں، آپ یہاں سے جمائکا چلے جاؤ، برازیل چلے جاؤ، یہ جتنے اپنے ساؤتھ امریکہ کے علاقے ہیں وہاں، اور خود یہ نارتھ امریکہ میں کیا کچھ کم ہے دیکھنے کے واسطے، آپ اگر دیکھنا آپ چاہیں تو کیسے کیسے نسلیں موجود یہاں پر ہیں۔ پتہ ہے صحابہ کی نسلیں ہیں، عرب ہیں، ایسے عرب ہیں کہ جن کے والدین آبا و اجداد میں بڑے مشائخ گزرے ہیں، بڑے محدث گزرے ہیں، بڑے مفسر گزرے ہیں، بڑے فقیر گزرے ہیں، آج ان کی اولاد مرتد تک ہے۔ انہوں نے اپنی اولاد کو نہیں بتایا تھا، بتایا تھا، ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ انہوں نے سمجھا کہ کلچر اور تہذیب اور تمدن، اس کا اسلام سے اتنا گہرا تعلق نہیں ہے، چاہے پکڑ لو چاہے مت پکڑو، یہ زمانہ کسٹم ہوتا ہے، یہ حضور کے زمانے میں ویسا کسٹم تھا، ہمارے زمانے میں ایسا کسٹم ہے۔ ان کو کانسیپٹ بھی یہ دیا گیا، حتیٰ کہ لباس کو بھی عرب کا کسٹم بتایا گیا، داڑھی کو بھی عرب کا کسٹم بتایا گیا، کھانے پینے کا جو طور طریقہ گھروں میں ہوتا ہے سنت کے مطابق، اس کو بھی اس زمانے کا کسٹم بتایا گیا۔ اور بالکل یہ لوگ ماڈرنائز ہو گئے، یعنی یہ جو مغربی کلچر ہوتا ہے اس کو انہوں نے ایکسپٹ کر لیا، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ کوئی دین کے خلاف میں نہیں ہے۔ شیطان نے اتنا کرنے میں کامیابی اختیار کر لی، تو اس کے بعد میں اس کو مزید کچھ کرنا نہیں تھا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اتنا اگر کامیاب ہو گیا شیطان، جو ہمارے بارے میں بھی ہو رہا ہے، اللہ حفاظت کرے ہماری۔ میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے بڑی بات سے، وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنا علم صحیح کر لیا نا، پہلے آپ اس علم کو لے لیجیے جو قرآن حدیث کا ہے، ایک دن عمل صحیح ہو جائے گا۔ علم میں جب تک گڑبڑ رہے گی، عمل میں گڑبڑ رہے گی، عمل کے پھر صحیح ہونے کے چانسز بھی باقی نہیں رہتے ہیں۔ یہ چیز میرے دوستو ایسی ہے، جو ظاہری سنت ہے آدمی کی، گھروں میں، باہر، کھانے پینے میں، لباس میں، وضاحت میں، شکل صورت میں، ایک تو یہ کہ یہ سنت نہیں ہے، اس میں سے بڑا حصہ وہ ہے جو سنت نہیں ہے، لوگوں کو مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ سنت ہے، بہت بڑا حصہ اس میں فرائض کا ہے، فرض ہیں وہ چیزیں، تحقیق کریں گے تو پتا چلے گا آپ کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ آدمی کے، یہ آدمی کا لباس، آدمی کی مذہب کی اسکن ہے، یہ آدمی کے مذہب کی اسکن ہے، یہ جیسے ہماری باڈی کی اسکن ہے، ویسے آپ ڈسکس کریں گے تو اسکن کو وہ اہمیت نہیں ہے جو دماغ کو ہے، جو دل کو ہے، جو کڈنی کو ہے، جو لیور کو ہے، سمجھ میں آ رہا نا، وہ آرگن زبردست قسم کے ہیں کہ ان پر آدمی کی زندگی ڈیپینڈ کرتی ہے، بیسڈ ہے. اسکن کی وہ اہمیت نہیں ہے، لیکن اسکن بے اہمیت بھی نہیں ہے. مقابلہ جب آپ کریں گے تو بولیں گے بھائی اصل چیز تو عقیدے ہیں، تو آپ یہی بولیں گے کہ بھائی اصل چیز تو دماغ ہے، اصل چیز تو دل ہے، ایسا بولیں گے نا آپ. لیکن دوسری چیزوں کی آپ وہ نہیں کر، اگنور نہیں کر سکتے، ان کی غیر اہمیت نہیں بتا سکتے آپ. ایک واقعہ بھی میں نے سنایا تھا آپ کو اس ضمن میں، وہ یہ ہے کہ ایک بچی جل گئی تھی ہمارے پاس، یعنی محلے میں، اس کو دواخانے میں لے گئے، کچھ بھی نہیں ہوا تھا اندر سے اس کو، لیکن ڈاکٹروں نے بتایا کہ یہ جیے گی نہیں، مر جائے گی. مر بھی گئی بیچاری. تو ڈاکٹر لوگ کھڑے ہوئے تھے، ہم بھی کھڑے ہوئے تھے افسوس کرتے ہوئے، جان پہچان کے لوگوں میں سے تھے. تو پھر ایسی باتوں باتوں میں ڈاکٹروں سے میں نے یہ پوچھا کہ بھائی جب اندر سے کچھ بھی نہیں ہوا اس کو تو یہ مرے کیوں، مرتی کیوں ہے یہ؟ تو انہوں نے مجھے ایک بات کہی جو ڈاکٹر لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ اس میں صداقت کی حد تک ہے، لیکن سمجھ میں آتی ہے بات. وہ انہوں نے کہا کہ جب 80% اسکن جو ہے نا وہ برن ہو جاتی ہے تو پھر بچنا مشکل ہو جاتا ہے وہاں کے اپنے حالات میں. اور پھر اس کی وجہ انہوں نے بتائی کہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ آدمی کی زندگی اس پر موقوف ہے، اس وجہ سے کہ انفیکشن سے روکنے والی کوئی چیز نہیں رہتی. جب باڈی جل گئی تو باڈی کو انفیکشن سے روکنے والی، اس کو پروٹیکٹ کرنے والی کوئی چیز نہیں رہتی، اس وجہ سے پھر مختلف قسم کے جراثیم حملہ کرتے ہیں، پھر آدمی مر جاتا ہے. تو اسکن جو ہے وہ ٹھیک ہے، دل نہیں ہے، دماغ نہیں ہے، لیور نہیں ہے، لیکن انفیکشن سے روکنے والی ہے. بہت سے اس کی مصلحتیں یہ بھی ہے. یہ جو ظاہری سنتیں ہیں نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو ظاہری دین جس کو کہتے ہیں، وہ دین جو دکھ کر اپیئر ہو کر آتا ہے سامنے، جس کو ہم اسلامی تشخص بھی کہتے ہیں، یہ جو ہے نا بے دینی کے انفیکشن کو روکنے والی چیز ہے. اگر یہ نہیں ہے تو بے دینی کے انفیکشن کو روکنے والی کوئی چیز آپ کے پاس نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جس گھر کے اندر سے سنتوں والی لائف نکل گئی، اس کو صرف انتظار کرنا ہوتا ہے بے دین بننے کے لیے تھوڑے دنوں کا. لوگ اس کو اہمیت نہیں دیتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں صاحب، ہمارے تعلیم، ہمارے پاس تعلیم ہے، ایجوکیشن ہے، نالج ہے، اور پریکٹس ہے، کائی کی پریکٹس ہے، مٹی کی پریکٹس ہے. جب آپ کے پاس ظاہری دین ہی نہیں ہے تو پریکٹس کائی کی ہے؟ نماز پڑھتے ہیں پابندی سے، بھائی ٹھیک ہے نماز پڑھو، کب تک نماز پڑھو گے؟ نماز تم کو، نماز جو ہے نا وہ نماز بھی بے ذوق نماز ہوتی ہے اور بے روح نماز ہوتی ہے، بے جان نماز ہوتی ہے. وہ ذکر بھی بے جان ہوتا ہے، وہ روزہ بھی بے جان ہوتا ہے، دھیرے دھیرے آدمی کو دین سے دور کر دیتا ہے، کبھی اس میں اکتاہٹ پیدا کر دے گا اور آہستہ دور کر دے گا. آپ کو متاثر نہیں کر پائے گا پوری طرح سے، تو آنے والی نسلوں کو تو متاثر کر دیتا ہے. اس لیے اپنا علم صحیح کر لو کہ ہمارے گھر میں، ہمارے باہر، ہمارے بچوں میں، ہماری بچیوں میں، ہم میں، ہماری خواتین میں، جیسے دین کی اپنی حقیقت ہے اندر کی، عقیدوں کی، عبادتوں کی، دوسری چیزوں کی، وہ آئے، ایسے ہی ہمارا جو ظاہری دین ہے وہ بھی پورا پورا آئے. اور یہ جو ظاہری دین ہے، یہ اصل میں جو ہے نا یہ صورت ہے، روح اسی میں آئے گی. جیسے بچے کی پہلے باڈی بنتی ہے، پھر اس میں روح پڑتی ہے. اگر آپ کے پاس کوئی شیپ ہی نہیں ہے، کوئی صورت ہی نہیں ہے، تو روح آئے کس میں؟ دین کی. دین کی روح آنے کے واسطے صورت، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پرندہ بناتے تھے پھر پھونکتے تھے اس میں، ان کا معجزہ تھا نا یہ کہ مٹی کا پرندہ بنا کے جب اس میں پھونکتے تھے تو دم عیسیٰ بولتے اس کو، عیسیٰ کی پھونک، عیسیٰ علیہ السلام کی پھونک میں جان تھی. ہماری یعنی یہ جو عام طور پر دعا پڑھ کے پھونکتے ہیں نا، تو یہ تو خالی دعا ہے اور برکت ہے اس میں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی پھونک خالی دعا نہیں رہتی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی پھونک خود جان تھی ہے. تو پرندہ جو ہے نا وہ اڑنے لگ جاتا تھا. تو صورت بناتے تھے نا پہلے، پھر اس کے بعد میں اس میں روح ڈالتے تھے. اب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ نہیں، دین اپنے اندر حقیقت کے اعتبار سے رہنا، اس کی کوئی صورت رہے نہ رہے تو پھر یہ دین محفوظ نہیں ہوگا. اور ساری دنیا کو جو آبجیکشن ہے وہ آپ کے اپیئر ہونے والے دین سے ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ اس سے جو ہے کالے، ہزار کالے گھوڑوں میں ایک گھوڑا جیسے نمایاں ہو جاتا ہے سفید گھوڑا، ایسے آپ ہزار قسم کے کلچروں اور تہذیبوں اور تمدن میں اپنا کلچر الگ دکھا دو گے، پہچان ہو جائے گی یہ مسلمان ہے. اور پہچان ہونے کی وجہ سے کیا ہے، سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ الگ تہذیب رکھتے ہیں، ہم الگ تہذیب رکھتے ہیں، یہ الگ کلچر رکھتے ہیں، ہم الگ کلچر رکھتے ہیں، یہ الگ تمدن رکھتے ہیں، ہم الگ تمدن رکھتے ہیں. اچھا جب دو الگ الگ چیزیں سامنے ہوں گی تو ہر آدمی کو کلک کرے گی کہ دونوں میں سے کون سی چیز قابل اختیار ہے، اختیار کرنے کی. اور جب یہ کوسچن کھڑا ہوگا انسانوں کے سامنے تو میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلچر اور تہذیب میں جو اٹریکشن ہے، جو جاذبیت ہے، جو محبوبیت ہے، جو پسندیدہ پن ہے، جو راحت ہے، جو آرام ہے، وہ دوسرے میں ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے پوری انسانیت اس کو اختیار کرنے پر آ جائے گی۔ یہ بہت بڑا سیکرٹ ہے اسلام کے پھیلنے کا۔ اسی وجہ سے مخالف یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ اپنا اسلام اپنا مذہب پیٹ میں رکھو، باہر مت دکھاؤ۔ آئی بات سمجھ میں آپ کو؟ یہ ہے سر اس کے پیچھے سیکرٹ۔ باہر آپ کو اسلام نہیں آنا چاہیے، آپ کے پیٹ میں ہو، پھر ٹھیک ہے آپ اپنی جگہ پر رہو، ہم اپنی جگہ پر ہیں۔ اس کو اسلام، اس کو سیاسیات میں نہیں لانا، اس کو بین الاقوامی تعلقات میں نہیں لانا، اس کو جو ہے نا ان جنرل آفیسز میں، جابوں میں، یہاں وہاں دکھنے میں نہیں آنا۔ بس یہ ہے کہ تم اپنے پیٹ میں رکھو، مذہب کی آزادی ہے لیکن پیٹ کی حد تک۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آزادی ہے تو پھر آپ کو آزادی ہے، ظاہر کی بھی ہے اس میں، باطن کی بھی ہے۔ تو یہ ہے وہ چیز جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نمونہ بنانا ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اتنا پابند کرتے تھے، یہ کوئی کسٹم وسٹم نہیں ہوتا، یہ عربوں کا کسٹم تھا نہیں۔ جب حضور نے اس کو اختیار فرمایا ہوا تو پھر وہ حضور کی طرف منسوب ہوگا، وہ عربوں کی طرف منسوب نہیں ہوگا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کی وجہ سے اس کو اختیار نہیں کیا، اللہ کے بتانے سے اختیار کیا ہے۔ ہر عمل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بتانے سے اختیار کیا ہے، کہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ادبنی ربی فاحسن تعلیمی وعلمنی ربی فاحسن تعلیمی، مجھے میرے رب نے ادب سکھایا زندگی کا بہترین سکھایا ہے، مجھے میرے رب نے علم سکھایا بہترین سکھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالوں کے رکھنے میں، کپڑوں کے پہننے میں، تہبند کے باندھنے میں، ہر ہر چیز میں صحابہ کی باضابطہ نگرانی کرتے تھے، ایسی چھوٹی چیزوں میں کہ آپ کے پاس اس کی اہمیت نہیں ہے مگر حضور کے پاس اس کی بڑی اہمیت تھی۔ بال اگر رکھو تو درمیان میں سے مانگ تک نکالا کرو، یہ آپ نے دیا ہوا ہے طریقہ باضابطہ۔ جب کنگھی کرو تو تم سیدھی طرف پہلے کرنا، بائیں طرف بعد میں کرنا، دوسرے لوگ پہلے بائیں طرف کرتے ہیں، دائیں طرف بعد میں کرتے ہیں۔ جوتا پہنو تو پہلے دائیں ہاتھ میں، دائیں پیر میں پہننا، کرتا پہنو تو آستین پہلا دائیں ہاتھ ڈالنا، یہ ایک ہمارا کلچر ہے پورا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ میں ایک مرتبہ جا رہے تھے مدینہ منورہ میں، ان کا بیان یہ ہے کہ میں نے ایک چادر تائبن باندھی ہوئی تھی، دو چادریں تھیں میرے پاس، ایک اوپر ایک نیچے، جیسے احرام ہوا کرتا ہے ویسا عام لباس بھی ہوتا تھا صحابہ کا، ایک نیچے میں نے تائبن باندھی ہوئی تھی، اور وہ جو چادر تھی وہ پرانی تھی، اور وہ جو چادر تھی جو تائبن میں نے باندھی ہوئی تھی وہ سستی تھی۔ سستی ہونے کا مطلب یہ کہ کوئی قیمتی کپڑا نہیں تھا، پرانی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تھا بھی سستا پھر پرانا اوپر سے۔ تو میں نے اس کو تھوڑا سا ڈھیلا باندھا ہوا تھا کہ وہ میرے ٹخنوں کے نیچے تک لٹک رہی۔ میرے پیچھے سے کسی نے آواز دی، ارفع ازارک، یہ تائبن کہاں نیچے تک لٹکایا ہوا ہے، اونچا کرو اس کو۔ میں پلٹ کے دیکھا تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سے معذرت کی اور یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی حماقت اور تکبر کی بات نہیں ہے، یہ پرانی چادر ہے، اس میں کیا شان کروں گا، اور یہ سستی چادر ہے، اگر میں اس کو ذرا سا ڈھیلی بھی پہنوں گا تو لوگ بولیں گے کہ دو پیسے کی تو چادر بنا ہوا ہے، تائبن بنا ہوا ہے، اس میں کیا شان کرنے کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرخ ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ناراض ہوتے تھے تو لال ہو جاتے تھے ایک دم۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ انما عصر علی وجنتیہ الرمان، ایسے لگتا تھا جیسے آپ کے رخساروں پر انار نچوڑ دیا گیا ہے، ایک دم سرخیلے آنکھوں سے آپ نے فرمایا کہ امالک فی اسوا، سستی پرانی یہ تجھے کون دلیلیں دینے کو پوچھ رہا ہے، میں تیرے لیے نمونہ ہوں یا نہیں ہوں یہ پوچھ رہا ہوں۔ فنظر تو الی، کہتے میں نے سرکار کو دیکھا، فاذا ازاره الى نصف ساقی، تو میں نے دیکھا کہ پنڈلی سے ذرا سا نیچے جو ہے آپ کی تہبند گئی ہوئی تھی، میں نے فوراً اٹھا لیا اپنے اوپر کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نگرانی کرتے تھے ایسی باتوں کی، کیوں کرتے تھے بھائی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ظاہر و باطن سب میں نمونہ ہیں، سب سے پہلے یہ علم زندہ کرنا اپنے اندر، اور پھر اللہ پاک جیسے جیسے ہمت اور توفیق دیتا چلا جائے ویسے ویسے جو ہے اس پر آ جانا، گھروں کے اندر بھی وہی طریقہ لانا، بچوں کے لباس میں بھی وہی لانا، اپنے لباس میں بھی وہی لانا، کھانے پینے کے طور طریق میں وہی لانا، رہن سہن میں ویسے ہی لانا، بیٹھکوں میں ویسے ہی ہونا، سجاوٹ ویسے ہی ہونا، گھروں کی زیب و زینت ویسے ہی ہونا، گھروں کی بناوٹ ویسے ہی ہونا، سب طور طریق میں ہم کو یہ دیکھ لینا ہے کہ ہم کو صحابہ کے قریب جانا ہے، اس میں ہماری میرے دوستوں کامیابی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے کچھ خرچہ زیادہ مانگا تھا، جب فتوحات آ گئے اور خود مال غنیمت بھی آنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فدق کباب یہ وہ، مال خیبر کا باغ وغیرہ یہ طے ہو گیا کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خرچ کے لیے یہ رہے گا، اللہ نے طے فرما دیا تھا، تو آپس میں ان خواتین نے مشورہ کیا کہ حضور سے کچھ خرچے میں اضافہ مانگ لیں، تو سب نے مل کے ایک دوسرے کی کانا پوزی کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی ناگواری ہوئی کہ یہ میرے گھر کے لوگ ہیں، پھر ان کو یہ ہریس ہو رہی ہے کہ خرچہ اضافہ ملے، مصاف سے گزرے، مزے میں رہیں. اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتار دی اور فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں سے یہ فرما دیجئے کہ اگر تم کو دنیا کی زندگی کے مزے چاہیے تو آؤ، جو تم مانگ رہے ہو دے دوں گا، لیکن طلاق دے دوں گا. اور اگر تم کو اللہ اور اس کا رسول چاہیے، اور اگر تم کو اللہ اور رسول کے ساتھ آخرت چاہیے، آخرت کی کامیابی، تو پھر جیسے تم کو رکھا جا رہا ویسے ہی رہو. اور پھر مزید فرمایا کہ اے نبی کی بیویوں، تم جو ہے نا وہ عام دوسری عورتوں کی طرح سے نہیں ہو. دوسرے لوگ اگر ان کو اللہ نے دولت دی ہے تو وہ اگر زیادہ پہنے اچھا، زیادہ کھائیں اچھا، زیادہ رہیں اچھا، تو ان کو تو میں اجازت دوں گا، لیکن تم کو اس کی بھی اجازت نہیں دوں گا. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تم اہل بیت ہو، تمہارے اوپر اللہ پاک کی خصوصی نظر اور عنایت ہے، اور تم کو بالکل اللہ پاک دنیا اور آخرت دونوں جہان میں پاک رکھنا چاہتے ہیں. یہ قرآن پاک کے صاف الفاظ ہیں، لِيُذِيبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اہل بیت میں سے ہیں. پرسوں بھی ایک مضمون میں نے اس سے ریلیٹڈ سنایا تھا، تھوڑا سا آپ لوگوں کو ذہن میں رہنا چاہیے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اہل بیت سے ہے تو جو اہل بیت کی محبت کا عقیدہ رکھے اور اہل بیت کی محبت کی بات کرے، اس کو حضور کی بیویوں سے محبت رکھنا پڑے گا، نہیں رکھنا پڑے گا. اہل بیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی فاطمہ کو لے لیا، حضرت علی کو لے لیا، حضرت حسن کو لے لیا، حضرت حسین کو لے لیا، اور ساری بیویوں کو چھوڑ دیا. آپ کو کہا جائے کہ آپ کے گھر والوں کے ساتھ میں دعوت ہے، آپ اپنی بیوی کو بچوں کو لے کر آ گئے، تو آپ مزید جو ہے نا جو میزبان ہے وہ کہہ رہا کہ نہیں، تمہاری بیوی تو اہل بیت میں سے نہیں ہے، اس کو چھوڑ کے بچوں کو لے کے آؤ، تمہاری مذاق ہو جائے گا یہ تو. اور جبکہ خود اللہ فرما رہا ہے، ہوتا اصل میں یہ ہے کہ ایک عنوان ہوتا ہے لوگوں کو بیوقوف بنانے کا، حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت ہم کو ہی دی ہے کہ ہم کو ہی اہل بیت کس کو کہتے ہیں وہ معلوم ہے، اور اہل بیت کی محبت اور عقیدت اور احترام کیا ہوتا ہے وہ بھی معلوم ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، کوئی بڑا فن نہیں ہے. ہم اللہ تعالیٰ نے سنیوں کو، اہل سنت والجماعت کو اس کی توفیق دی ہے کہ وہ جیسے سب صحابہ کی بھی عزت کرتے ہیں، اہل بیت کی بھی کرتے ہیں، اور اہل بیت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسلی اولاد ہے ان کی بھی کرتے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کی بھی کرتے ہیں، اور سب ازواج مطہرات کو عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. قرآن پاک میں صاف یہ ہے کہ بیویوں کو یہ لفظ کہا جا رہا ہے، الگ نہیں ہے کوئی، کیونکہ بیوی ہی مخاطب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہی مخاطب ہیں، اور ان کو اللہ پاک اہل بیت کہہ کے فرما رہے ہیں. تو ہم کون ہوتے جو ان کو نکالے اس میں سے کہ آپ اہل بیت میں سے نہیں. مسلمان عورتوں کو شکایت تھی کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ مردوں کو خطاب کر کے فرماتے ہیں، ہمیں بھول جاتے، ہمیں یاد ہی نہیں کرتے. اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ جو بات مردوں کو کہی جاتی ہے عورتیں شامل ہوتی ہیں اس میں، کیونکہ عورتیں تابع ہیں. جب مطبوع ہے، جب بڑا ہے، اس کو حکم دیا جائے تو جو چھوٹا ہوتا ہے وہ آٹومیٹکلی اس میں انکلوڈ ہو جاتا ہے. نماز پڑھو یہ مردوں کے سیرے کے ساتھ ہے، میل کے لیے جو لفظ بولا جاتا ہے وہ ہے، فیمیل کے لیے جو ہے وہ الگ آتا ہے. تو مگر عورتوں پر بھی نماز فرض ہے، روزہ رکھو میل کے سیرے کے ساتھ ہے لیکن فیمیل کو بھی شامل ہے، زکات دو میل کے سیرے کے ساتھ ہے لیکن فیمیل کو بھی شامل ہے، کیونکہ وہ تابع ہیں. تو ان کو یہ تھا کہ ہم کو اللہ نے کبھی یاد ہی نہیں کرتے، تو پھر اللہ پاک نے ایک پوری ایک آیت ایسی جس میں ان کو الگ ہم کو الگ، ان کو الگ ہم کو الگ گنوایا ہے. علماء نے فرمایا ہے کہ یہ صحابیات کی خواہش پر اللہ پاک نے یہ آیت اتاری ہے کہ مسلمان مرد مسلمان عورتیں، مومن مرد مومن عورتیں، فرما بردار مرد فرما بردار عورتیں، سچ بولنے والے مرد سچ بولنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتیں، خشوع اختیار کرنے والے مرد خشوع اختیار کرنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد صدقہ دینے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش کا اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہوا ہے سب کے لیے. یہ اور ان اعمال کو بتا دیا گیا کہ یہ وہ صفات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کے بیان میں اور چیز آ گئی، پھر اور وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ آپ جو ہیں اگرچہ کسی مرد کے مردوں میں سے کسی کے باپ اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، آپ آخری نبی ہیں. تو اگرچہ کہ مردوں آپ کی نسل مردوں میں سے نہیں چلی، اور آپ کی نسل جو عورتوں سے آپ کی بیٹیوں سے چلی، اسی کو سید بھی حضور کی خاندان والے کہتے بھی ہیں، چونکہ یہ شرف ہے ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ باوجود عورت سے ہونے کے پھر بھی ثابت ہیں وہ، چونکہ انسانوں میں جو نسب ہے وہ مردوں سے ہوتا ہے نا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ استثناء ہے اعجازی یعنی کرامت کے طور پر، بزرگی کے طور پر، کہ ان کی فیمیل سے ہونے والی اولاد بھی دوسروں کی میل سے ہونے والی اولاد کے برابر ہے. اس لیے حضرات حسنین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی اولاد میں اور آپ کے خاندان میں شمار کیا جاتا ہے، اگرچہ کہ وہ بی بی فاطمہ سے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے. لیکن نرینہ اولاد نہیں ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اولاد نہیں، جو اللہ کا رسول ہوتا ہے تو پوری کی پوری امت جو ہے نا وہ اس کی اولاد ہی ہوتی ہے، اور وہ پوری اپنی اولاد کی کا باپ ہوا کرتا ہے. یہ مطلب اس آیت کریمہ کا ہے، اور یہ بتایا گیا کہ آپ جو ہیں وہ خاتم النبیین ہیں. پھر یہ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا ہے، گواہی دینے والا کل قیامت، اور خوشخبری دینے والا، اور ڈرانے والا، اور اللہ کی طرف بلانے والا بنا کے بھیجا ہے، اور سراج منیر آپ کو بنایا ہے، روشن چراغ. سراج منیر کی جو تعبیر ہے یہاں، زیادہ تفصیل میں گئے بغیر میں صرف یہ کہوں گا کہ سراج کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ سراج سے سراج جلتا ہے، یہ ایک بلب سے دوسرا بلب نہیں جلاتے آپ کو، سوئچ سے آپ کو جلانا پڑتا ہے، سمجھے، دوسری اور چیزوں میں. لیکن چراغ میں یہ ہے کہ چراغ سے چراغ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو چراغ کے جیسا بنایا، اور صحابہ جو ہے نا وہ چراغ کی طرح سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چراغ سے چراغ، کیوں اس کی حیثیت وہ انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، اور اس میں یہ ایبیلٹی ہوتی ہے کہ وہ ہزاروں کو روشن کر سکتا ہے اپنی ذات میں، یعنی وہ دوسرے سے کسی اور سے جڑانے کی اس کو ضرورت نہیں پڑتی. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیر کہا گیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تربیت کا انداز اختیار فرمایا وہ یہی ہے کہ صحابہ کو چراغ کی طرح روشن فرمایا، پھر صحابہ سے تابعین اپنے آپ کو سلگائے، تابعین سے تبع تابعین اپنے آپ کو سلگائے، اور الی قیام القیامہ، قیامت کے قائم ہونے تک یہی سلسلہ رہے گا کہ انسانوں سے انسان جو ہے نا وہ بنتے چلے جائیں گے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تشبیہ دی گئی ہے سراج منیر سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے میں ایک بات یہ بتائی گئی کہ ابتدائی اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جیسے شادی کے معاملے میں یہ تھا کہ آپ جتنوں سے چاہے شادی کر سکتے ہیں، لمٹ نہیں تھی، اور شادی کرنے کی بھی لمٹ نہیں تھی، بلکہ اگر کوئی خاتون اپنے آپ کو ہدیہ کر دے اور ہبا کر دے تو وہ نبی کے لیے حلال ہو جاتی تھی، لیکن پھر اس کو بعد میں منسوخ کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک چیز یہ رکھی گئی کہ آپ پر بیویوں کے درمیان میں عدل فرض نہیں کیا گیا، ترجی منتشا و منہن و تو الیہ کا منتشا، آپ جس بیوی کے پاس میں جتنا چاہے رہے. امت پر عدل فرض ہے، حضور پر عدل فرض نہیں تھا. یہ الگ بات ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق سے عدل کا برتاؤ فرماتے تھے، لیکن عدل آپ کے ذمے نہیں تھا. وجہ اس کی یہ ہے کہ عدل ذمے نہیں تھا، اس کے باوجود آپ عدل فرماتے تھے، لیکن کسی مسئلہ سے کبھی آپ عدل نہ فرمائے تو کسی کو اعتراض کا حق نہیں تھا ازواج مطہرات میں سے کہ بھائی آپ ہمارے پاس، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کرنے کی بنیاد ایک سے زیادہ وہ دین کی خدمت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شہوت اور خواہشات کا غلبہ تھا اس کی وجہ سے آپ نے کیا، ایسا نہیں ہوا ہے. آپ کی ذات گرامی تو وہ ہے کہ 25 سال میں آپ نے شادی کی اور 40 سال عورت سے کی اور 25 سال تک اس کے ساتھ رہے، 6 بچے بھی ہوئے اس میں، مردانہ مرد لڑکے جو تھے ان کا انتقال ہو گیا، بات کہتے ہیں 7 ہوئے، بات کہتے ہیں 6 ہوئے، جو 3 لڑکے آپ کو ہوئے تھے تینوں کا انتقال ہو گیا، 4 لڑکیاں پھر آپ کو ہوئی بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو 25 سال کی عمر سے 25 سال تک ساتھ میں رہے تو 50 ہو گئے، اور اس 50 کی عمر تک جو 40 سالہ خاتون سے شادی کی تھی وہ کون سی عمر کو پہنچ گئی، وہ تو آپ کو بتائیے، پھر وہ اتنا ہی وہ 40 کی رہی، وہ 65 تک نکل گئی. تو جو ذات گرامی 50 سال کے 25 سے لے کے 50 کے عین عنفوان شباب میں جوانی کے دور میں ایسی 50 سالہ خاتون کے ساتھ میں زندگی گزار لیے، اور زہد کا بے رغبتی کا حال یہ تھا کہ آپ کو ظاہر ہے کہ اس چیز سے کوئی دلچسپی نہیں تھی زیادہ، مگر اس کے باوجود پھر 50 کے بعد میں 63 تک آپ حیات اس دنیا میں تشریف فرما رہے، 13 سال اور ہوئے. تو پھر 50 کے بعد یعنی بلکہ 55 کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی فرمائی ہے، 55 سے لے کے 63 کے درمیان ہیں پوری شادیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ شادیاں جو ہیں نا ڈفرینٹ قبیلوں میں ہیں تاکہ ہر جگہ سے سسرالی رشتہ قائم ہو جائے اور وہ دین پر آ جائیں. اس کے اور اس کے علاوہ کوئی حضرت بی بی عائشہ سے جو ہے وہ دین کی خدمت کے لیے تھا, یہی وجہ ہے کہ ان کو جلدی رخصتی کرائی تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ کے دین سیکھ لیں. اور 19-20 سال کی وہ تھی, خوب اچھا دین سیکھ لیا تھا حضور سے. جو اصل سیکھنے کا ٹائم ہوتا ہے 10 سے لے کے 20 تک کا وقت, وہ تھا ان کا. اور اس کے بعد اللہ نے اولاد بھی نہیں دی. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے, 50 سال بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی خدمت کی. اور علماء نے فرمایا کہ آدھا دین انہوں نے پہنچایا ہے امت کو, ہزاروں ان کی حدیثیں ہیں. اور عورتوں سے متعلق تو پورا دین حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہوتا ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عورتوں کے مسائل پوچھتی رہتی تھی, احکام معلوم کرتی رہتی تھی, اور پھر اس طریقے سے لوگوں کو پہنچاتی رہتی. اور دوسرے قبیلوں میں بھی جو آپ کی شادی ہوئی ہے, وہ صرف یہ تھا کہ الگ الگ قبیلوں میں آپ نے شادی کی تاکہ ہر قبیلے والے وہ آپ سے مانوس ہو جائیں, کیونکہ داماد کا سسرال کا جو رشتہ ہوتا ہے بہرحال اس کی وجہ سے بہت حد تک طبیعت نرم ہو جاتی ہے. عربوں کا جو مزاج لوگ جانتے ہیں بہت انتہا سختی والا مزاج ہوتا تھا, ایک چیز جو دماغ میں آ گئی تو بس اس پہ وہ جان دے دینے کو تیار ہوتے. تو مذہب بدلنا اور ادھر اسلام کی طرف آنا کوئی کھیل نہیں تھا. تو اس مصلحت سے آپ نے شادیاں کی تھی, نہیں یہ کہ آپ کو کوئی وہ کام کرنا تھا, آپ اپنی خواہشات پوری کرنی تھی. آپ کو فرصت ہی کہاں ملی؟ مدینہ منورہ جانے کے بعد میں کہاں فرصت ملی؟ مدینہ منورہ جانے کے بعد میں 150 جنگیں پیش آئی ہیں 10 سال میں, اور ہر سال کوئی نہ کوئی پنچایت رہتی تھی, کبھی یہ مر گیا, کبھی وہ مر گیا, کبھی یہ حادثہ, کبھی وہ حادثہ. ابھی آ کے بیٹھے بھی نہیں کہ دشمن آنے کی خبر ہو گئی, دشمن سے واپس آئے نہیں کہ پھر دوسری طرف جانا پڑ گیا, دوسری طرف سے آئے نہیں کہ پھر تیسری خبر آ گئی. یہی رہتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, صحابہ کو سال میں 6 مہینے تقریباً اپنے گھر سے باہر رہنا پڑتا تھا خالی جنگوں کی وجہ سے, آپ اندازہ لگا لیجئے. تو وہاں کا اس کا موقع تھا. تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ فرمایا تھا کہ آپ پر عدل جو ہے نا وہ ضروری نہیں ہے, یہ بھی آپ کے خصوصیات میں سے ہیں. پھر ایک حکم یہ بھی بیان کیا گیا کہ اس کے بعد اب آپ کے لیے عورتیں حلال نہیں ہیں, اور آپ کو جو گنجائش دی گئی تھی بس وہ یہی ہے. اور یہ ایکسپشن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کو 4 سے زیادہ یعنی 9 تک کی شادیاں کرنے کی اجازت دی گئی تھی, اور آپ کے لیے عدل ضروری نہیں تھا. پھر صحابہ کو یہ بات سکھائی گئی کہ ایمان والو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دو, پورا اس بات کا اہتمام کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے برتاؤ سے, بات چیت سے, کسی چیز سے تکلیف نہ پہنچے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مشہور آیت بھی اسی میں ہے سورہ احزاب ہی کے اندر, کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی ترغیب دی ہے, سلام بھیجنے کی ترغیب دی ہے. فرمایا کہ اللہ پاک بھی اور فرشتے بھی اپنے نبی پر صلوات بھیجتے ہیں, اللہ بھی یہ کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب صلوات بھیجتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رحمت نازل کرتے ہیں, فرشتے جب صلوات بھیجتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے رحمت نازل کرنے کی درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنے نبی پر رحمت نازل فرمائیے. اور ایمان والوں کو جو کہا جا رہا ہے کہ تم بھی صلوات و سلام بھیجو, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سلامتی اور رحمت نازل ہونے کی درخواست کی جائے. یہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے اور عظمت کی وجہ سے حکم دیا ہے, اور اس کا 100% فائدہ صلوات و سلام بھیجنے والے کو ہوتا ہے. ہم اگر صلوات بھیجیں یا نہ بھیجیں, نبی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں. اگر ہم بھیجیں گے تو وہاں رحمت جانے والی ہے, نہیں بھیجیں گے تو نہیں جانے والی ہے کیا؟ پہلے سے یہ وکانہ فضل اللہ علیک عظیمہ, آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. وعلمک ما لم تکن تعلم, ہم نے آپ کو وہ علم دیا ہوا ہے جو کسی کو نہیں. اوتی تو علم الاولین والآخرین, علم الاولین والآخرین دیا گیا ہے. آپ سید بلد عالم ہیں, آپ صاحب لواء الحمد ہیں, آپ صاحب مقام محمود ہیں, شفاعت کبرا آپ کے لیے, ساقی کوثر آپ ہیں. آپ کو تو سب کچھ پہلے سے ہے, ہم کریں تو بھی ہے نہ کریں تو بھی ہے. ہمیں کیوں کہا گیا ہے؟ ہمیں اس لیے اصل میں کہا گیا ہے کہ آپ کس سائڈ میں ہیں, امت کس سائڈ میں, نبی کی سائڈ ظاہر کرنے کے لیے ہے یہ. اصل اس راز کو پکڑ رہا ہوں, یہ ایک راز ہے سمجھنے کا کہ ہم کو جو کہا گیا کہ اے اللہ حضور پر رحمت نازل کیجئے, حضور پر سلام نازل, اس کا مطلب یہ کہ آپ رحمت کو اور سلام کو پسند کرتے ہیں, اور اس کا مطلب یہ کہ آپ حضور والی سائڈ سے اپنے آپ کو ان کی سائڈ میں لانا چاہتے ہیں, ان کی حمایت اور موافقت دکھانا چاہتے ہیں, یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کا جو حبیب ہے وہ ہمارا بھی محبوب ہے, آپ کا جو حبیب ہے ہم اس کی حمایتی ہیں اور طرفدار ہیں, ان کے جھنڈے کے نیچے ہیں. اس ریلیشن کو دکھانے کے واسطے ہمیں یہ ترغیب دی گئی ہے. اور جتنا زیادہ پڑتا ہے کوئی بندہ درود سراؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر, اتنا ہی زیادہ اللہ کی رحمت اس پر آتی ہے. تم ایک مرتبہ درود بھیجتے ہو, اللہ پاک کی 10 رحمتیں تمہاری طرف متوجہ ہوتی ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس لیے کثرت سے درود و سلام پڑھنا چاہیے, اور درود و سلام کثرت سے پڑھنے کا مطلب درود کے جو صیغے اور جو الفاظ اور جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے بس اسی طریقے سے کریں جو جاہلوں میں مختلف طریقے رسول اللہ علیہ وسلم کے رواج پکڑ گئے. شروع شروع میں علماء اس میں سختی نہیں کرتے تھے کہ بھئی چلو امت کو عادت پڑ جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات و سلام کی, مگر جب اس میں خرابیاں آ گئیں اور کچھ دوسری چیزیں شامل ہو گئیں تو پھر علماء نے اس کو منع کر دیا کہ اجتماعی طور پر وہ کھڑے ہو کے نمازوں کے بعد جمعہ میں شب قدر میں عیدین میں جو پڑھنے کا رواج پڑ گیا ہندوستان پاکستان وغیرہ میں, پھر اس کو علماء نے کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے, انڈیویجول ہونا چاہیے. چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک سلام بھیجا جاتا ہے نماز میں, وہ تو بیٹھ کے بھیجا جاتا ہے السلام علیکم ایھا النبی, اور دوسرا جو ہے وہ پھر التحیات ہونے کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. دونوں صلوات و سلام کے صیغے بیٹھ کر ہی سکھائے گئے اور نماز میں سکھائے گئے, تو پھر کھڑے ہونے کو ادب قرار دے دینا اور نہیں کھڑے ہونے والے کو بے ادب قرار دے دینا یہ تو زیادتی ہو گئی نا. پھر کھڑے ہونے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں بلکہ عقیدہ کر لینا یہ تو زیادتی ہو گئی نا. اور بھی مختلف قسم کی اور چیزیں اس میں ہو گئی جو علماء سمجھتے ہیں ان باریکیوں کو کہ کیا خرابی اس میں آ گئی. ان خرابیوں کے آنے کی وجہ سے ویسے اجتماعی جو شکل تھی وہ شروع میں صحیح تھی, بہت سی بدعتیں جو ہیں وہ بعد میں بدعت ہوئی ہیں, شروع ہوتے وقت میں بدعت نہیں تھی, اور یہ سبب ہے کنفیوژن کا. یہ ہے کہ صاحب اگر یہ چیز خراب ہوتی ہے تو ہمارے بزرگ ہمارے بڑے ہمارے پیر ہمارے دادا پیر یہ کیوں کرتے تھے, یہ ہوتا ہے نا. اصل یہ کہ اس زمانے میں وہ حکم نہیں لگا تھا, حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے زمانے تک بھی یہ حکم نہیں لگا تھا. پھر بعد میں یہ ساری خرابیاں امت میں آ گئیں کہ ان چیزوں کو انہوں نے معیار بنا دیا ادب کا احترام کا, اور نہیں کرنے والے کو بے ادب اور وہابی قرار دے دیا اور اس کو جہنمی قرار دے دیا. لوگوں کے ذہن میں وہ چیز ایسی بیٹھ گئی کہ وہ کرنے والا ہی مسلمان ہے اور نہیں کرنے والا مسلمان نہیں ہے. نماز کی اہمیت نہیں, روزے کی اہمیت نہیں, مگر اس کی اہمیت, فاتحہ کی اہمیت. اور فاتحہ سلام والوں میں آپ دیکھیں گے کہ تو وہ ان کے پاس نماز روزے سے زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے پھر علماء نے کہا کہ نہیں بھائی اس کے اوپر بریک لگانا ضروری ہے, اس وجہ سے اس کو منع کیا گیا کہ اس میں خرابیاں آ گئی. باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا اہتمام جو مسلمان جتنا زیادہ کرے گا, مرد ہو یا عورت ہو, دن میں ہو رات میں ہو, درود شریف کی شکل میں, یہ جو ہے وہ اس کے لیے باعث خیر و برکت ہی ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صل علی سیدنا چودھری شجاعت کیا ہے ربانی کی چچی کا پاکستان میں انتقال ہو گیا ہے, ان کے لیے دعا کی درخواست ہے. ہمارے ایک مصلی کے والدین کی مغفرت کی دعا کی درخواست, ایک مصلی کے کیا سارے ہی مصلیوں کے والدین کے لیے دعا کی درخواست ہے. اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے, اور وہ پچھلا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن, وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلي وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا وسندنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.